بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا أكبر المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ما بعد، مروض طوال الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريس اس اس ام اس 12 من نشر تجارية أمنيت في قد مستفيده ويعود صرفه بالسيف عادة وثانية عموحين هات تربعين على سؤال قرآن في تلاوة في دوران اگر تسمين السلام کیا تو کیا سلام کا جواب دینا جائز ہے؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ بات ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، کھانا کھانے کے دوران، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی لوگ سلام کرنا بڑا ہی عیب سمجھتے ہیں. حالانکہ اس سلسلے میں حدیثیں بہت واضح ہیں. ظاہر بات، نماز کے دوران سلام کرنے کی حدیث تو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس کے بعد صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سلام کرنے کی ایک حدیث مجھے مسند احمد میں ملی اور کافی دنوں سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر پوچھ ہیں، بلکہ وہ حدیث میرے پاس فوٹو کاپی کی شکلیں موجود ہے. بلکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے آئے، ونحن جلوس فی المسجد نقرأ القرآن، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، فسلم علینا فرغبنا علیہ، آپ نے ہمارے اوپر سلام کیا، ہم سے سلام کیا اور ہم نے اس کا جواب دیا. کہ یہ حدیث اس بارے میں بالکل صریح ہے اور علامہ البانی نے اور مسند احمد کے محققین نے اسے صحیح بھی کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے تو کوئی آدمی مسجد میں یا مسجد میں آ رہا ہے تو سلام کرے اور سلام کا جواب دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ کتنی زندگی میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور تعداد کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کیا چھوٹی قبضہ دینا چاہیے؟ اگر دینا چاہیے تو کس طریقے
سے؟ اس سلسلے میں بار بار سوال ہوتے ہیں. اصل یہ ہے کہ نماز کی قضا کے سلسلے میں خصوصاً اسے قضائے عمری کہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود مروی نہیں ہے. لہٰذا راجح قول علماء کا اس سلسلے میں یہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے توبہ اور استغفار کافی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، ہو سکے تو صدقہ اور خیرات بھی کرے. اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا ہے کہ جو شخص من یظلم نفسہ، جو انسان اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور نماز کو چھوڑنا بھی قبول کرے گا.
گروپ نمبر دو سے سر سوال کرتے ہیں، میں ایک اسکول میں پڑھانے کے لیے زیادہ تھا پھر مصروفیت کی بنا پر چھوڑ گیا اور اپنی جگہ اپنے دوست کو پڑھانے کے لیے لگا دیا ہے. مجھے گورنمنٹ سے 15,000 ملتی ہے، آدھا میں لے لیتا ہوں اور آدھا جس کو اپنی جگہ لگا دیا اسے دیتا ہوں، کیا اس طرح کرنے میں کوئی فوائد ہے؟
ظاہر بات ہے یہ گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کہ گورنمنٹ کا نظام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر بھی اپنے نام لے اور کسی کو اپنی جگہ رکھیں تب سے یہ چیز جائے ہوگی، لیکن جانتے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ کے اندر یہ نظام نہیں ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کر سکتے دوسرے کے لیے وہ مزاج چھوڑ دیں. اگر کہ مدرسے کا مدیر آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن مدرسے مدیر کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے لیے ایسا کرنا اور آپ کے ساتھی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت لگانا کیسے ہے؟
کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، حضرت وہاں پر بطور احترام کی استعمال ہے. اور یہ علماء نے کسی حدیث میں کہا ہے کہ علماء یہ برابر استعمال کرتے رہے ہیں. علامہ اسے قانون میں ظاہر بات اگلے حدیثوں کے جو بڑے علماء مانے جاتے ہیں جن کے علم اور تقویٰ پر کوئی آدمی حرف نہیں رکھ سکتا، کوئی عمر نہیں اٹھا سکتا. علامہ البانی رحمہ اللہ جو اپنے عصر کے حدیث کے اندر امام ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو اپنے عصر کے امام اہل سنہ ہیں، وہ دونوں نے میں نے بار بار پڑھا ہے اس کا استعمال کیا ہے. علامہ البانی صادق رحمہ اللہ پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال حضرتہ کلا، قال حضرتہ کلا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی اپنے خط رسالے کے اندر، خط کے اندر ان کی مؤلفات اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے جہاں بھی لکھتے تھے حضرت المکرم، حضرت المکرم. تو جب ان لوگوں کو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہاں پر ایک بات واضح رہنا چاہیے کہ ہمارے بہت سے جذباتی نوجوان اگر کوئی چیز جائز ہے اور کوئی بدعتی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جائز کو چیز کو چھوڑ دیا جائے, آنے کے بعد غلط ہے ایسے نہیں ہے. اگر وہ ایک طرف جو ہے غلو کر رہے ہیں تو ہم دوسری طرف تکلیف کے شکار بھی نہ ہوں, کوئی حرجہ اس کے اندر نہیں ہے, جیسے کہ علماء برابر ہماری علماء ایجنسی سے استعمال کرتے آئے ہیں.
اگلا سوال ہے کہ ایک سفر میں متعدد عمرہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے, مطلب احرام کہاں سے مارا جائے گا؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے جن صحابہ نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے دوسرا عمرہ کیا ہو. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں خاص عمرہ تھا, اور اس نقطے پر بھی غور کیا جائے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ تنعیم سے انہیں احرام بنوا کر کے عمرہ کرا دو, لیکن حضرت عبد الرحمٰن نے عمرہ نہیں کیا اور اللہ کے رسول عمرہ کرنے کا حکم دیا. اس لیے آج جو یہ صورت حال پیدا ہو چکی ہے یہ صورت بدعت کے قریب زیادہ ہے, بیتبار سنت کے لہٰذا اس سے پڑھے ضروری ہے. البتہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ 15 دن ایک مہینہ رہتے ہیں یا یہاں سے کوئی جائے اسے مکہ میں 15 دن ایک مہینہ ٹھہرنا ہے تو دوبارہ اگر چاہیں تو عمرہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ حدود حرم سے باہر جا کر کے تنعیم ہے یا عرانہ ہے وہ عرفات ہے کہیں بھی جا کر کے احرام بن کر کے آ سکتا ہے.
اسی راتی کا اگلا سوال ہے عمرہ بدل کرنے کی کیا کیا ضرورت ہے؟
عمرہ بدل کرنے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا رہا ہے وہ شخص یا تو اس دنیا سے جا چکا ہے یا وہ اب اس لائق ہو چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں سواری پر شیئر پر بیٹھ کر کے بھی اسے اگر لے آیا جائے سواری پر بیٹھا کر کے جہاز وغیرہ چلیں گے تو شیئر وغیرہ پر بیٹھا کر جو کہ عمرہ نہیں گرایا جا سکتا ہے. یہ صحیح شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص دوسرے طرف سے عمرہ کر چکا کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے پہلے عمرہ کر چکا ہے.
نمبر 3 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہمیشہ سے حجاب کی پابند رہی ہے اور اپنے چہرے کو بھی غیر مردوں سے چھپائے رکھی, اچانک اسے اپنے چہرے کو ننگا کر لیا اور اب سب لوگوں کے سامنے کھلے عام پھرتی ہے, اس سے بتانے پر یہی اس نے کہا کہ اس نے ایک عالم سے سنا ایک مولانا سے سنا کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. ساتھی سوال کرتے ہیں کیا ایسے عالم کو سننا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں
ہے علم نزدیک مشہور ایک طرح سے مسئلہ ہے, لیکن مسئلہ صرف جواب کا ہے چہرہ کے سننا کے افضلیت کا نہیں ہے. افضلیت کا عالم یہی کہتا ہے کہ چہرے کا چھپانا افضل ہے. خاص طور پر ہماری وہ بہن جو اس افضلیت پر اس سنت کے اوپر صحابیات کی جو سنت ہے اس کے اوپر عمل پیرا رہی ہے, اصل کسی ایک عالم کی بات جو خطا بھی ہو سکتا ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے, اس کا اتحاد غلط بھی ہو سکتا ہے, صرف اس کی بات پر آ کر کے اس نے ایک ایسی سنت کو اور مستحب چیز کو جسے وہ عالم بھی مستحب کہنا اس نے چھوڑ دیا عبادت تھی نہیں ہے. اس کو اسے پرہیز کرنا چاہیے اور راجی اکول یہی ہے کہ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہو.
اگلا سوال ہے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا صحیح ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے عقیدے کو ضعیف قرار دیا, کیا یہ صحیح ہے؟
میری یہ حدیث امام ترمذی نے جو مروی ہے وہ صحیح ہے. اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے, لیکن جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے کہ یہ کان میں اذان دینا یہ قبائل اعمال میں داخل ہے اور ضعیف حدیث جب کی اس کی تائید بعض تابعین وغیرہ حسن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے لوگوں کے عمل سے ہوتی ہے تو مستقل سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس پر ہے کہاں بھائی تو حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیث عمل نہیں کرنا چاہیے, تو اس چیز کو بنیاد بنا کر کے آپس میں ایک دوسرے پر اعتراض اور لڑائی جھگڑائی کرنا اہم سنت کے منحج کا خلاف ہے.
FSMS Series 12 Part B Group Number 4 کے سوال ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ بینکوں کے ملازمین کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟
ظاہر بات ہے بہن کے عمومی طور پر جو ہمارے ہندوستان پاکستان اور دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سودی کاروبار کرتے ہیں ملازم. اب اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو سگڑوں صورت آیا وہ ملازمت وہ ہے جو اس کام کے بنیادی امور سے تعلق رکھتی ہے جیسے لکھنا ہے کام کے لیے ہے وہ ہے تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کوئی بھی عالم دو رائے نہیں رکھتا ہے کسی بھی دو عالم کی رائے یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے بلکہ یہ ناجائز ہے. البتہ بعض کام بینک ایسے ہوتے ہیں جس کا ان بنیادی امور سے تعلق نہیں رکھتا, وہ ڈرائیور ہے چوکی دار ہے, تو اس کی اجازت بعض علماء نے دی ہے جن میں شیخ عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ نے جیسا کہ مجھے یاد ہے. تو اگر اس کی نوکری وہ ہے بینک میں جو یعنی بنیادی امور لکھنا ہے پڑھنا ہے کام ہے دوا یعنی جو چیز ہے تو وہ چیز کو بجائے و فرانو تنخواہ بھی حرام ہے.
اگلا سوال ہے تقدیر کے اثر و سر میں ایمان لانے کے تعلق سے کیا زندگی میں جو بھی اچھے یا برے حادثات ہوتے ہیں پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں یا تقدیر کی گنجائش ہوتی ہے؟ اگر کوئی برا حادثہ ہوتا ہے تو تقدیر سوال کرتے ہیں کیا اس کو تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے کہ جو تھا تقدیر میں یہ ہو گیا اس کو ہم ٹال نہیں سکتے, یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو یہ کام نہ ہوتا ہے یہ حادثہ پیش نہ آتا, یہ سوچنا کہتا ہے؟
بھائی دیکھیے اول تو تقدیر کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو اس پر ایمان لانی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم ازلی پر ایمان لے آنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ماضی اور مستقبل اور حال کو کے ایک طرح سے ہے نہیں بغیر کسی کو فسا سے پہنچتا ہے, اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ نے لکھ لیا ہے. جو چیز پیش آئی ہے حادثہ پیش آیا ہے انسان نہ کوشش کرتا وہ پیش آنا ہی تھا, تو ہمیں اس پر تو ایمان لے آنا ہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مستقبل انسان مستقبل میں تدبیر سے کام نہ لے اور احتیاط نہ لے, جس غلطی کے لیے حادثہ پیش آیا ہے آئندہ اس سے احتیاط کرے. البتہ اب اس کے اوپر ناراض ہونا کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا یا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم نے ایسا نہیں کیا, اب یہ چیز ذکر کر کے انسان کو اپنے اندر شیطان کو دخل نہیں دینا چاہیے. شیطان کو دخل کیوں؟ اس لیے کہ بات یہی تک نہیں رہی ہے پھر آپ دوسرے پر اعتراض کرنا شروع کر دیں اور شیطان آپ کو اس طریقے سے انسان میں ڈال دے گا. تو کہنے کا مطلب کہ یہ چیز تو مسلم ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے وہ انسان کی تدبیر سے فل نہیں سکتا, تدبیر سے فل نہیں سکتا. لیکن دوسری چیز تدبیر پر ایمان سے متعلق یہ ہے کہ انسان کو تدبیر کرنا چاہیے, انسان کو تدبیر کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کا انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر حد العجز والخیر, ہر چیز تقدیر سے ہے, یہاں تک کہ انسان کا کسی کو عاجز آنا اور انسان کو کسی کو ہوشیاری دکھانا یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے.
اگلا سوال ہے, سبھی سوال کرتے ہیں اجے چاچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں یا جواب براہ مہربانی زمین سے ادا کرنا.
دیکھیے غریب اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن چیزوں کو محرمات میں شمار کیا ہے ان میں چچا کی بیٹی وہ سب سے واضح دلیل ہے, نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا, بلکہ خود دیکھیں اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی کس سے لیتی کس سے لیتی اللہ حضرت علی مطالب لیکن آپ کے فضا بھائی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ابو لہب کے جو آپ کے فضا تھے ان کے بیٹوں کے آدمی تھی, تو ابو لہب کے بیٹے آپ کے شہزاد بھائی ہوئے نا, تو آپ نے اپنی بیٹیاں دی تھی, تو حق یہ ہے کہ میرے کو اچھا کہ چاچی سے بھی شادی جائے گا اگر چاچی سے انتقال ہو جائے چلا گیا تو شادی جائے گا.
اگلا سوال ہے, سبھی سوال کرتے ہیں رسول الدین کے تعلق ہمارے کچھ اقوام کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا, براہ کرم ہمارے کچھ اقوام کا جو ہے کنفیوژن ہے مدل جواب کی روشنی میں دور کر گزرنے والا
ہے. سلسلے میں گفتگو بہت ہو چکی ہے, کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں ہے یا کسی صحابی نے یہ کہا ہے, کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ غسل اگر منسوخ ہو گیا تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی حدیث سے استواء کیا جاتا ہے وہ کمبا نے آپ نے نہیں کیا, وہ بھی نقص کے اوپر صحیح نہیں ہے. دوسری چیز خود حدیث علماء کے نزدیک متکلم کی ہے, یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا ناقد فن, امام ابن ابی حاتم جیسا ناقد فن جو فن کے یہ لوگ صحیح ناقد رہے ہیں ان لوگوں نے حدیثات بجائی قرار دیا ہے. تو اب اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی ہمارا مسلک ہے ہم لوگ نہیں عمل کرتے, اب یہ سوچ جو حدیث منسوخ ہے یہ بات سراسر غلط ہے. حق یہ ہے منسوخ صحیح ہے, حدیث صحیح ہے ثابت ہے, غیر منسوخ ہے اس کے منسوخ ہونے میں کوئی غلط پائی نہیں جاتی.
نمبر پانچ سے بہن سوال کرتی ہوں کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی فطری موت مانیں گے یا کسی کے کچھ جادو وغیرہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے موت؟
بہن دیکھیے موت یا انسان کی ہلاکت دو طرح ہوتی ہے, ایک طرح تو یہ ہے کہ انسان اپنی طبعی موت مرے رام رتا کر کے یا اس کو کہیں طبعی موت یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی بیمار ہو گیا یا اور ایسے عمر کو پہنچ گیا بوڑھا ہو گیا. دوسری موت یہ ہوتی ہے کہ جو کسی حادثات کی وجہ سے واقع ہوتی ہے, اسے غیر طبعی موت کہتے ہیں. یہ فوراً واقع ہوتی ہے اور جو اس کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ بھی کرتا ہے, کسی کو قبض کر دیا انسان خود کسی کر لیا اللہ تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ بھی کرے گا, لیکن ہے دونوں اللہ ہی کی تقدیر سے, دونوں اللہ کی تقدیر سے. اللہ تعالیٰ نے مقدر ہی دیا تھا کہ اس کی موت طبعی ہوگی, اس کی موت غیر طبعی ہوگی.
اگلا کال کر کے مطلب اگر کسی کے ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے تو کیا وہ اللہ کی مرضی سے ہے؟
اصل میں دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی سے, اللہ کی تقدیر سے, ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مشیت ہی سے ہے. خیر کہے اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں, اللہ یعنی مثال کے طور پر ہر چیز سے اللہ راضی نہیں ہے, لیکن بغیر اللہ کی مشیت سے وہ کام نہیں ہو رہا ہے. جیسے کوئی انسان کسی کو قتل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے, لیکن بغیر اللہ تعالیٰ کو چاہے وہ ختم نہیں کر سکتا. ہم یہ نہیں کہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے, ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر قتل ہوا ہے, اس کا حد رکھ جائے گا.
اگر سوال ہے کہ ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہوئی تو اس کی روح اوپر نہیں جاتی, یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے, کیا
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر اس کی روح ایسی ہے جو روح اللہ تک پہنچنے یا علیین میں پہنچنے سے کوئی چیز کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر قرض نہیں ہے, یہ افغان چیز بنتی ہے, یا وہ اس قدر کاشف اور فاجر شخص کی روح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوپر جانے کی موقع دیتا ہی نہیں ہے, تو اس کی روح میں اور اوپر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قتل ہونا یا سچ کی درد ہونا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے.
رحم اللہ سر وقسم غزا یہ اپنی جوابات طویل امید کہ آپ خود سنیں گے اور دوسروں کو سنانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید سوالات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرمائیں 0502627622, اور مزید مقالات کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawat.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.